میانمار میں رکھائن میں فوجی کارروائی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ایلچی کے بقول منظم نسلی صفائے کے مانند ہے۔ اقوام متحدہ نے دنیا بھر سے روہنگیا کے لیے امداد کی اپیل بھی کی۔
یو این نے اس ایک بینر کے تلے ایک اپیل لانچ کی ہے $77 million کی۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے سربراہ نے کہا ہے کہ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر منظم حملے نسل کشی میں شمار ہوتے ہیں۔ تفصیلات ثنا گلزار سے۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے سربراہ زید بن راد نے انسانی حقوق کی کونسل کو بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں پر علاقے میں جانے پر پابندی کے باعث صورتحال کا تفصیلی تجزیہ نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ بظاہر یہ صورتحال نسل کشی کی بنیادی تعریف کے عین مطابق ہے۔ بدھوں کے روحانی پیشوا دلائی لاما نے برما میں روہنگیا مسلمانوں کے حوالے سے جاری بحران پہ کہا ہے کہ بدھا ایسے میں روہنگیا افراد کی مدد کرتے۔
دوسری جانب بنگلہ دیش کے حکام کی جانب سے پڑوسی ملک برما سے آنے والے پناہ گزینوں کی گنتی کا عمل جامع طریقے سے شروع کر دیا گیا ہے۔ فی الحال صرف ان افراد کی گنتی کی جا رہی ہے جو حکومت کی جانب سے قائم دو کیمپوں میں مقیم ہیں۔ تاہم حکومتی ٹیمیں میانمار سے آنے والے تمام افراد کے انگلیوں کے نشانات اور معلومات جمع کر رہی ہیں، جن میں عارضی کیمپوں میں رہائش پذیر افراد بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایک اندازے کے مطابق اب تک 300,000 سے زائد افراد میانمار سے بنگلہ دیش میں داخل ہو چکے ہیں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح شدت پسندوں کے خلاف آپریشن آل آؤٹ جاری ہے، جبکہ علیحدگی پسندوں کو بیرون ملک سے بھاری رقومات لینے کے الزامات کا سامنا ہے۔ اسی پس منظر میں انڈیا کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے ایک بار پھر کشمیر کا 4 روزہ دورہ شروع کیا ہے اور کشمیر کے مسائل کو بات چیت سے حل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سری نگر سے رپورٹ کر رہے ہیں ریاض مسرور۔
بھارتی وزیر داخلہ کے کشمیر پہنچتے ہی یہاں دو الگ الگ جھڑپوں میں 4 شدت پسند مارے گئے، مظاہرے ہوئے اور قتلوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ تاہم راجناتھ سنگھ کہتے ہیں کہ حالات پہلے سے بہتر ہیں۔ 15 اگست کو بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعظم مودی نے کہا تھا کہ گولی یا گالی سے نہیں بلکہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کو گلے لگانے سے حل ہوگا۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم کی اسی پالیسی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے ایک بار پھر کشمیر کا دورہ کیا۔ اس سے قبل ہند نواز گروپوں، بعض تاجر انجمنوں اور سول سوسائٹی نمائندوں نے بھی راجناتھ سنگھ کے ساتھ ملاقات کی۔ سماجی انجمنوں کے کئی نمائندوں نے حکومت ہند پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر پر اپنی پالیسی واضح کر دے۔
عراقی کردستان کے صدر مسعود برزانی نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ 2 ہفتے بعد ہونے والے غیر سرکاری ریفرنڈم میں عراق سے علیحدگی کے فیصلے کی صورت میں ان کی کوشش ہوگی کہ بغداد میں قائم مرکزی حکومت کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے۔ مسعود برزانی نے اندیا دیا ہے کہ اگر عراق کی مرکزی حکومت ریفرنڈم کے نتائج تسلیم نہیں کرتی تو بھی وہ مستقبل کے آزاد کرد ملک کی سرحدیں کھینچ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کرد کسی بھی ایسے گروہ کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہے جو تیل کی دولت سے مالا مال شہر کرکوک کے فیصلے کو طاقت کے زور پہ تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری جانب شیعہ جنگجوؤں نے اعلان کیا ہے کہ وہ کرکوک کو آزاد کردستان ریاست کا حصہ نہیں بننے دیں گے۔ سمندری طوفان ایرما سے نمٹنے کے لیے امدادی ٹیمیں امریکی ریاست فلوریڈا روانہ کر دی گئی ہیں، جبکہ امریکہ کے ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان کی شدت میں کمی آئی ہے۔ تفصیلات حمیرہ کنول سے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان کی شدت کم ہو گئی ہے اور یہ درجہ 4 سے درجہ 1 پر آ گیا ہے۔ ایرما کی شدت میں کمی کے باوجود لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ طوفان اب بھی شدید جانی و مالی خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔ ریاست فلوریڈا کے جنوب میں 32 لاکھ سے زائد مکانات میں بجلی نہیں ہے اور شہر میامی کے کچھ حصے زیر آب ہیں۔ فلوریڈا میں طوفان ایرما کی وجہ سے اب تک 3 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ فلوریڈا کے گورنر رک سٹاک نے کہا ہے کہ انہیں ریاست کے مغربی خلیجی ساحل، جو اس طوفان کا اگلا نشانہ ہوگا، کے حوالے سے شدید تشویش لاحق ہے۔
شدت پسند تنظیم الشباب نے صومالیہ کے شہر بیلیدہاوا میں فوجی اڈے پہ حملہ کیا ہے۔ حملے میں بارود سے بھری گاڑی استعمال کی گئی ہے۔ الشباب نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں 30 سے زائد فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ مقامی سرکاری اہلکار کے مطابق حملے میں 8 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے 3 طلاقوں کے قانون کے حوالے سے کہا ہے کہ مسلمانوں کے پرسنل لاء پر حملے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تفصیلات جانیے طاہر عمران سے۔
भोपाल में पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग के दौरान वर्किंग कमेटी के रुकन कमाल फारूक ने कहा कि शरीयत में किसी भी तरह का दखल मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि आईन में जो तहफ्फुज़ दूसरे मजाहिब के लोगों को हासिल है वही तहफ्फुज़ मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। बोर्ड ने यह भी कहा कि तीन तलाक को नापसंदीदा समझा गया है लेकिन इसके बावजूद वो दुरुस्त है, लोग इसके इस्तेमाल से बचें, इसके लिए बड़े पैमाने पर इस्लाह पसंद प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। बोर्ड की जानिब से कमेटी बनाने का ऐलान किया गया जो तीन तलाकों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुतालिया करेगी। और
ये खबरें आपने BBC उर्दू सर्विस से सुनी।
अक्टूबर तक आप हमारी रेडियो नशरियात मीडियम वेव में 1413 किलोहर्ट्ज़ पर और शॉर्ट वेव में 41 मीटर बैंड पर 7485 किलोहर्ट्ज़, 31 मीटर बैंड पर 9445 किलोहर्ट्ज़ और 25 मीटर बैंड पर 9410 और 11910 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकेंगे।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारे के सरबराह ज़ैद बिन राद अल हुसैन ने कहा है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर मनसूबा बंदी के तहत किए जाने वाले हमले नस्ल कुशी की ऐन तारीफ के मुतरादिफ हैं, जबकि बुद्धों के रूहानी पेशवा दलाई लामा ने रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से जारी बहरान पर कहा कि बुद्धा ऐसे में रोहिंग्या अफराद की मदद करते। इसी मौजू पर BBC के नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा नाज़िश ज़फ़र की ज़बानी।
अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर के सरबराह ज़ैद बिन राद अल हुसैन ने इंसानी हकूक़ की काउंसिल को बताया है कि म्यांमार में बज़ाहिर सूरत हाल नस्ल कुशी की बुनियादी तारीफ के ऐन मुताबिक है।
चूँकि म्यांमार ने इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले तफ्तीश कारों को इलाके में रसाई देने से इनकार किया है, इसलिए हालात का मुकम्मल तज्जिया नहीं किया जा सकता, लेकिन सूरतेहाल नस्ल कुशी की बुनियादी तारीफ के ऐन मुताबिक है। म्यांमार की हुकूमत ये तासुर देना बंद कर दे कि रोहिंग्या खुद अपने घरों को आग लगा रहे हैं और अपने ही गाँवों को तबाह कर रहे हैं। हकीकत का ये इनकार म्यांमार हुकूमत की बैन अल-अक़वामी साख को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है, जबकि अब तक इसे खैर सगाली से फ़ायदा हो रहा था।
ज़ैद बिन राद अल हुसैन का मजीद कहना था कि म्यांमार कार्रवाइयों का एतराफ़ करे और उन्हें बंद करे और अक़वामे मुत्तहिदा के दफ्तर को इलाके तक रसाई दे।
मैं हुकूमत से कहता हूं कि वो इस वक्त जारी संग दिलाना फौजी ऑपरेशन बंद करे, जो खिलाफ वर्जियां हुई उनका एहतसाब करे और रोहिंग्या आबादी के खिलाफ शदीद और बड़े पैमाने पर होने वाले इम्तियाजी सलूक का उनके हक में तदारुक करे। मैं हुकाम से पुरजोर इसरार करता हूं कि मेरे दफ्तर को मुल्क में बिला रोक टोक रसाई दी जाए।
बुद्धों के रूहानी पेशवा दलाई लामा ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से जारी बहरान पे कहा है कि बुद्धा ऐसे में रोहिंग्या अफराद की मदद करते। दलाई लामा माजी में भी हुक्मरान जमात की सरबराह पे जोर डाल चुके हैं कि वो रोहिंग्या अफराद के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां रोकने के इकदाम करें। दूसरी जानब बंग्लादेश के हुकाम की जानब से पड़ोसी मुल्क म्यांमार से आने वाले पनाहगुजीनों की गिनती का अमल जामे तरीके से शुरू कर दिया गया है। फिलहाल सिर्फ उन अफराद की गिनती की जा रही है जो हुकूमत की जानब से कायम दो कैंपों में मुकीम हैं। ताहम हुकूमती टीमें म्यांमार से आने वाले तमाम अफराद के उंगलियों के निशानात और मालूमात जमा कर रहे हैं, जिनमें आर्जी कैंपों में रिहाइश पजीर पनाहगुजीन भी शामिल हैं। अक़वामे मुत्तहिदा ने कहा है कि दो हफ्ते कबल शुरू होने वाली पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बाद से अब तक 270,000 रोहिंग्या मुसलमान पनाह के लिए बांग्लादेश का रुख कर चुके हैं। म्यांमार का कहना है कि इसकी फ़ौज रोहिंग्या जंगजुओं के खिलाफ लड़ रही है, जबकि फ़ौज से बचकर पनाह मांगने वालों का कहना है कि फ़ौज इनके गाँव नजर आतिश कर रही है और इन पर हमले कर रही है।
हमारे नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा आपने नाज़िश ज़फ़र से सुना। सवाल ये पैदा होता है कि म्यांमार की सरकार का मौक़िफ़ है क्या? इसे जानने के लिए मैंने BBC बर्मी सर्विस की निगरान डन था सोए से बात की। जानना चाहा कि अक़वामे मुत्तहिदा की जानिब से म्यांमार के लिए सख्त अल्फाज पर मबनी रिपोर्ट आने के बाद म्यांमार की हुकूमत का मौक़िफ़ या अब तक का रद्दमल है क्या?
We have not received any official reaction to the comment made by the UN.
اب تک میانمار کی حکومت کی طرف سے اقوام متحدہ کے اس بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے, لیکن حکومت پہلے ہی اس سے انکار کرتی آ رہی ہے کہ رکائن میں ہونے والی لڑائی نسل کشی ہے. یہ سب شروع کیا برما کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر مس یان ہیلی نے. انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ جو اس علاقے کو صاف کرنے کا پچھلا فوجی آپریشن تھا 2012 میں, وہ نسل کشی کے مترادف تھا. اس وقت حکومت کی جانب سے ان کے بیان پر بڑا سخت رد عمل سامنے آیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یان ہیلی یہ سب بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہیں حالات کو, اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہیں.
تو میانمار میں رہنے والے مسلمانوں کی جانب سے کیا کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟
The Muslim community and the Buddhist community, they live in harmony for many, many years.
برما میں مسلمان اور بدھسٹ سالوں تک ہم آہنگی میں رہتے رہے ہیں, لیکن 2012 کے بعد بدھ برادری میں مسلمانوں کے خلاف دشمنی کے سے جذبات اتنے بڑھے ہیں کہ اس میں تمام مسلمانوں کو شامل کر دیا گیا ہے. روہنگیا جو ہے برما کے مغربی علاقے میں رکائن کے صوبے میں آباد ہیں, وہاں تک محدود ہیں, لیکن ملک کے باقی مسلمان آبادی کا روہنگیا سے تعلق نہیں ہے. یہ وہ مسلمان ہیں جن کی کئی نسلیں یہاں برما میں پلی بڑی ہیں, سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں, سالوں سے برما میں اپنا کاروبار چلا رہے ہیں اور حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر بھی رہے ہیں, لیکن اب یہ صورتحال بہت بدل گئی ہے. بہت لوگ اب مسلمانوں کو منفی نظر سے دیکھتے ہیں, ان سے دور رہتے ہیں, مثلاً مسلمانوں کی دکانوں سے خریداری نہیں کریں گے. میں حال میں برما میں تھی اور میرے وہاں پرانے دوست ہیں جو مسلمان ہیں. جب میں ان سے ملنے گئی تو معلوم ہوا کہ جہاں مسلمان رہتے ہیں اب بدھسٹ اس علاقے میں گھر یا زمین خریدنا نہیں چاہتے, وہاں رہنا نہیں چاہتے, اور میں نے دیکھا کہ میرے مسلمان دوست بھی اب خوف میں رہ رہے ہیں. یہ حالات پہلے نہیں تھے برما میں, لیکن اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے.
تو دیگر اطلاعات کیا ہیں, اور برما کی مسلم برادری اپنے آپ کو کتنا غیر محفوظ سمجھتی ہے؟
Not just Muslim, but now we are talking to many other non-Buddhist communities in Rangoon and also in Mandalay.
یہ مسلمانوں تک محدود نہیں ہے. اب ہم یہ سن رہے ہیں رنگون سے اور مینڈلے سے بھی, ان کمیونٹی سے جو بدھسٹ نہیں ہیں, کہ وہ بھی اب خوف زدہ ہیں. مثلاً ہندو یا تمل کمیونٹی سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ وہ بھی اب اپنے آپ کو محفوظ نہیں محسوس کرتے برما میں. ان کو نشانہ تو نہیں بنایا گیا ہے, لیکن ان میں یہ خوف ہے کہ مسلمان مخالف یہ جذبات تمام غیر بدھسٹ کمیونٹیز کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں.
بی بی سی برمی سروس کی نگراں یہ تھے دنتا سوئے, جن کے الفاظ کو صدا دی امبر خیری نے. خود بنگلہ دیش ان روہنگیا مسلمانوں کے لیے کیا سہولتیں فراہم کر رہا ہے, اور دنیا سے اس نے کس قسم کی مدد طلب کی ہے, اور دنیا اسے اب تک کیا جواب دے رہی ہے, اس کی بابت میں نے ڈھاکہ میں صحافی اور تجزیہ کار سیف الہدا سے بات کی. اور پہلے بائیو میٹرکس شناخت کی بابت جاننا چاہا کہ یعنی ایسی شناخت کہ جو بنگلہ دیش نے مانگی ہے, طلب کی ہے, تو اس کا مطلب ہے کیا؟
آج دوپہر 2 بجے سے روہنگیا ریفیوجیز کا بائیو میٹرک رجسٹریشن کا کام شروع ہوا ہے. یہ اکھیا تھانہ کے بالو خالی کیمپ میں شروع ہوا, اور یہ رجسٹریشن 17 پوائنٹ پہ کیا جائے گا. 2016 سے اب تک جتنے روہنگیاز بنگلہ دیش میں آئے ہیں ان کا انگلیوں کے چھاپ, میانمار کا پتہ, والد والدین کا نام اور سارا تفصیل درج کیا جائے گا. بنگلہ دیش بارڈر گارڈ, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, پاسپورٹ آفس اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائگریشن IOM کے آفیشلز یہ رجسٹریشن کا کام مل کے کریں گے.
ٹھیک ہے, تو یہ صرف کیمپ والوں کا ہوگا یا کیمپ کے علاوہ جو لوگ کہیں اور رہتے ہیں ان کا ہوگا؟
کیمپ کے باہر بھی جو سب روہنگیا ہیں, ابھی تو کیمپ دو ہی کیمپ ہے اور کوئی بڑا کیمپ بنا نہیں ہے, تو کیمپ کے آس پاس بھی کوئی روہنگیا اگر رہیں گے تو ان کو بھی درج کیا جائے گا.
ٹھیک ہے, اس کی کوئی لاسٹ ڈیٹ ہے؟
उनका बोलना ये है कि 15 दिन में ये खत्म करेंगे। ये
तो बांग्लादेश की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, वजारत खारजा ने इस्लामी ममालिक के एम्बेसडर्स को बुलाकर ब्रीफिंग दी है, इसकी कोई तफसील है सैफुलदा?
ये सिर्फ इस्लामी कंट्री के नहीं था, वजीर खारजा महमूद अली इतवार के दिन ऑफिशियल गेस्ट हाउस पौदा में मगरबी और मुस्लिम मुल्कों के एम्बेसडर्स को हालात का एक ब्रीफ किए, जिसमें उन्होंने कहा कि फिलहाल बांग्लादेश में रोहिंग्या रिफ्यूजीज की तादाद 7 लाख से ज्यादा है।
अच्छा।
25 अगस्त के बाद 3 लाख से भी ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश में पनाह लिए हैं। उन्होंने इंटरनेशनल कैंपेन के बारे में भी बात की और रोहिंग्या इश्यूज की बाकी सब जो इश्यूज है वो सब भी ब्रीफ किए एम्बेसडर्स को।
तो ये जो एम्बेसडर्स थे सफलता, इनका रद्देमल क्या था? इन्होंने किसी मदद का, किसी फाइनेंशियल हेल्प का, किसी चीज का ऐलान किया?
नहीं, इसके बाद एम्बेसडर्स की तरफ से कुछ नहीं आया वैसे, लेकिन वेटिकन एम्बेसडर जॉर्ज कुसेरी ने महमूद अली को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 25 अगस्त के बाद 3000 रोहिंग्या मारे गए हैं ये राखाइन स्टेट में।
तो यहां से आगे बात कहां जा रही है अब सैफुलदा, क्या होता दिखाई दे रहा है?
अभी भी तफसील से कुछ जाना नहीं गया। आज बांग्लादेश के कम्युनिकेशन मिनिस्टर उबैदुल कादिर टेकनाफ में रोहिंग्या कैंप का मुआयना किए, वहां उन्होंने ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना कल वहां जाएंगी, अब देखना है वो जाती हैं या नहीं।
ढाका से ये थे सहाफी और तज्ज़ियाकार सैफुल हुदा। रोहिंग्या मुसलमानों की आमद और उनके मसाइल से निमटने के लिए अक्वामे मुत्तहिदा का पनाह गुजीनों से मुतल्लिक इदारा UNHCR कर क्या रहा है, इस सिलसिले में मैंने UNHCR की एशिया से मुतल्लिक कम्युनिकेशन अफसर दुनिया असलम खान से जनीवा में बात की, पूछा कि बांग्लादेश की जानिब से रोहिंग्या पनाह गुजीनों के लिए बायोमेट्रिक्स कार्ड और शनाख्त का ऐलान किया गया है, तो क्या इस इकदाम से मसाइल हल होंगे?
जी बिल्कुल, क्योंकि जब से ये नई इमरजेंसी शुरू हुई है और हजारों की तादाद में तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे लोग रोहिंग्या महाजरीन बांग्लादेश आ रहे हैं, तो UNHCR शुरू दिन से यही एडवोकेसी कर रहा था कि हमें चाहिए कि जो जो लोग हम तक पहुंच रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, जहां जहां तक हमें इनको एक्सेस है या इनको हम तक एक्सेस है, रजिस्ट्रेशन इंतहाई जरूरी है, क्योंकि एक तो सही डेटाबेस मैनेज करने में हमें मदद मिलेगी और हम सही स्टैटिस्टिक्स, सही आदाद शुमार का हमें पता चलेगा कि डेली कितने लोग आ रहे हैं, इस वक्त कितने लोग आ चुके हैं और उनकी जरूरियात क्या क्या है और वो बांग्लादेश में कहाँ कहाँ पे रह रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जब हम 1,60,000 लोगों की बात कर रहे थे तो अगले दिन अचानक हमें पता चला कि बांग्लादेश में 2,17,000 के करीब रोहिंग्या आ चुके हैं। तो उसकी वजह ये थी कि हमें बहुत सी इलाकों तक एक्सेस नहीं थी, जैसे जैसे लोग जहां जहां पहुंच रहे हैं, छोटे गांव में होस्ट कम्युनिटीज के साथ पहले आए हुए रोहिंग्या महाजरीन के साथ, या कहीं पे भी उनको कोई भी खाली जमीन का टुकड़ा मिल गया तो उन्होंने मेकशिफ्ट अपने शेल्टर्स बना लिए।
ठीक है,
तो जब आपको सही आदाद और शुमार मालूम होंगे, फिर आप उनकी नीड असेसमेंट करेंगे, आपको उनकी जरूरियात पता होंगी, तो जो इस वक्त कैओस है कि एड तो आ रही है लेकिन सही लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, वो मसला हल हो जाएगा।
मैं यहां एक चीज फिर पूछना चाहूंगा, हालांकि आपने उस तरफ इशारा खुद भी कर दिया, दुनिया इस्लाम, आप मुझे ये बताइए कि अक्वामे मुत्तहिदा के UNHCR की क्या तजावीज हैं, इन्हें सहूलतें मिल सकें, क्या उनकी तजावीज क्या हैं?
एक अहम सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग इस वक्त कंफ्यूज हो रहे हैं, मीडिया और जो लोग मुझे भी अप्रोच कर रहे हैं, कि बांग्लादेश आने वाले, म्यांमार से आने वाले लोगों का स्टेटस क्या है, क्या ये महाजरीन हैं कि नहीं। जवाब है कि बिल्कुल महाजरीन है, क्योंकि ये अपने मुल्क में जुल्म, तशद्दुद और टॉर्चर
سے فرار ہو کے کسی دوسرے انٹرنیشنل بارڈرز کراس کر کے کسی اور ملک میں پناہ گزین ہو رہے ہیں. تو یہ بالکل مہاجرین ہیں, اور جو چیز ان کو دوسرے لوگوں سے مختلف کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ لیس مہاجرین ہیں. ان کے پاس دنیا کے کسی ملک کی نیشنلٹی نہیں ہے, جو کہ ان کو مزید ولنریبل بناتی ہے, کیونکہ ان کے پاس کبھی بھی بنیادی انسانی حقوق کو ایکسرسائز کرنے کا حق ان کو نہیں دیا گیا تھا. تو ہماری تجاویز یہ ہیں کہ جو لوگ اس وقت بے گھر ہو رہے ہیں رجسٹریشن فراہم کی جائے, کیونکہ بہت زیادہ کنجیشن بڑھ گئی ہے. بنگلہ دیش ایک ڈینسلی پاپولیٹڈ ملک ہے, دو کیمپس ہمارے ریفیوجی کیمپس کی پاپولیشن میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے, اور وہ کیمپس اب مزید لوگوں کو ہوسٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ دونوں کیمپس میں قطب پالنگ اور نیا پارا جو کاکسز بازار بنگلہ دیش میں 70,000 کے قریب لوگ اس میں اب پناہ لیے ہوئے ہیں. تو ہمیں کیمپ اسٹیبلش کرنے کے لیے یا مزید آرگنائزڈ شیلٹر بنانے کے لیے مزید زمین کی ضرورت ہے, لائف سیونگ اسسٹنس, مزید شیلٹر اور رجسٹریشن جو کہ جلد از جلد شروع ہونی چاہیے, تاکہ ایڈ ایجنسیز اس حساب سے پلاننگ کر کے لوگوں تک امداد پہنچا سکیں.
چلیں دنیا اسلام, آپ نے یہ تو مجھے بتا دیا, لیکن کیا یو این ایس سی آر نے یا یونائیٹڈ نیشنز نے اپنے طور پر بین الاقوامی مالی تعاون کی کوئی اپیل کی ہے؟
یو این نے جو ہمارا انٹر کلسٹر کوآرڈینیشن گروپ ہے جس میں تمام اقوام متحدہ کے ادارے اور جتنے باقی تمام ہیومینیٹیرین ایجنسیز ہیں وہ شامل ہیں, اس ایک بینر کے تلے ایک اپیل لانچ کی ہے $77 million کی.
اب تک جو یو این نے اپیل کی ہے اس پر رسپانس کیا ہے؟ دنیا نے کیا کہا ہے؟ رد عمل ہے کیا؟
میں اوور آل ریسپانس کے اوپر تو بات نہیں کر سکتی کیونکہ وہ میں مانیٹر نہیں کر رہی ہوں, لیکن یو این ایچ سی آر کی طرف سے جو ہم نے اپنے پرائیویٹ سیکٹر فنڈ ریزنگ کے لیے اپنے ویب سائٹ پہ جب اپیل ڈالی تو پبلک کا ریسپانس بہت ہی زیادہ حوصلہ افزا ہے. ہمیں صرف 2.5 دن میں $2 million پبلک سے ملے ہیں, پبلک سیکٹر جس میں چھوٹی موٹی کمپنیز اور عام مختلف ملکوں کے عام عوام شامل ہیں جو کہ ڈونیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے کنٹریبیوٹ کریں اور روہنگا مہاجرین کی مدد کر سکیں.
جنیوا سید تھیں یو این ایچ سی آر کی ایشیا سے متعلق کمیونیکیشن آفیسر دنیا اسلم خان. آئیے بھارت کا رخ کریں انہیں روہنگیا مسلمانوں کے ضمن میں. اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے کمیشن نے برما کے روہنگیا پناہ گزینوں کو ملک بدر کرنے کے انڈیا کے فیصلے کی مذمت کی ہے. انڈیا میں کئی سال سے برما کے ہزاروں روہنگیا باشندوں نے پناہ لے رکھی ہے. اس مہینے کے اوائل میں کہ جب وزیر اعظم نریندر مودی برما کے دورے پہ جانے والے تھے تو اس سے پہلے انڈیا نے اعلان کیا کہ وہ ان پناہ گزینوں کو ملک بدر کرنے جا رہا ہے. دلی سے شکیل اختر.
اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے کمیشن کے سربراہ زید بن راد الحسین نے جنیوا میں حقوق انسانی کمیشن کونسل میں روہنگیا کے بحران پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا ان پناہ گزینوں کو جبرن اجتماعی طور پر ان جگہوں پر ملک بدر یا واپس نہیں بھیج سکتا جہاں انہیں ایذا رسانی اور دوسرے مظالم کا خطرہ لاحق ہے. زید بن راد الحسین نے کہا کہ برما میں روہنگیا باشندوں کو نسل کشی جیسے حالات کا سامنا ہے, اور ان حالات میں جب انہیں اپنے ملک میں اس طرح کے سنگین تشدد کا سامنا ہے انہیں انڈیا سے ملک بدر کرنے کے اقدامات کی میں مذمت کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ انڈیا کو اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے اور ان پناہ گزینوں کو جبرن اجتماعی طور پر ملک سے نکالنے جیسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے. انڈیا میں اقوام متحدہ کے کمیشن برائے پناہ گزین نے تقریباً 16,000 پناہ گزینوں کو شناختی کارڈ جاری کر رکھا ہے تاکہ انہیں ہراساں کیے جانے, غیر قانونی گرفتاری اور انہیں ملک بدری سے روکا جا سکے. حکومت ان کی تعداد 40,000 بتاتی ہے. گزشتہ ہفتے داخلی امور کے جونیئر وزیر کرن ریجیجو نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ پناہ گزینوں کا اقوام متحدہ کے ذریعے رجسٹریشن بے معنی ہے. ریجیجو کا کہنا ہے کہ وہ ان کا اندراج کر رہے ہیں, ہم انہیں اس سے نہیں روک سکتے, لیکن ہم نے پناہ گزینوں کے عالمی معاہدے پر دستخط نہیں کیے ہیں. انہوں نے مزید کہا تھا کہ انڈیا کے لیے سبھی روہنگیا غیر قانونی تارکین وطن ہیں، ان کے ہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، ہمارے ملک میں جو بھی غیر قانونی تارکین وطن ہیں وہ سبھی ملک بدر کیے جائیں گے۔ انڈیا کی ہندو قوم پرست حکمراں جماعت بی جے پی کے بعض نظریہ ساز روہنگیا کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں۔ بعض ہندو نواز مبصرین کا خیال ہے کہ ان پناہ گزینوں کا تعلق جہادی اور عالمی دہشت گرد تنظیموں سے ہے، بعض چینلوں پر بھی انہیں انتہا پسند عناصر کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ حقوق انسانی کی تنظیموں نے حکومت کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک بیان میں کہا تھا کہ روہنگیا کو برما اپنا شہری نہیں مانتا، تشدد اور ظلم کے اس ماحول میں انہیں کس طرح ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ ایمنسٹی نے کہا ہے کہ انڈیا نے پناہ گزینوں کے معاہدے پر بھلے ہی دستخط نہ کیے ہوں، لیکن وہ اپنی بین الاقوامی اور انسانی ذمہ داریوں سے انحراف نہیں کر سکتا۔ روہنگیا پناہ گزین دلی، جموں، جے پور اور بعض دوسرے شہروں میں چھوٹے چھوٹے کیمپوں میں مقیم ہیں۔ حکومت کے اعلان کے بعد ان پناہ گزینوں میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ یہاں رہنے نہیں آئے ہیں، وہ جان بچا کر یہاں تک پہنچے ہیں اور واپسی کے لیے اپنے ملک میں حالات سازگار ہونے اور اپنے حقوق کی بحالی کا انتظار کر رہے ہیں۔ حقوق انسانی کے بعض کارکنوں نے روہنگیا کی جانب سے سپریم کورٹ میں ملک بدری کے حکومت کے فیصلے کے خلاف درخواست داخل کی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں۔
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر عبداللہ فاروقی کے ساتھ۔
پاکستان کے قذافی اسٹیڈیم میں آزادی کپ کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔ اس ٹورنامنٹ میں ورلڈ 11 سامنا کرے گی پاکستان 11 کا، اور ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے 3 میچز 12، 13 اور 15 ستمبر کو کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کے دورے پر آنے والی ورلڈ 11 کے کپتان جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے فاف ڈپلوسسی کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ کھلاڑی صرف کرکٹ کھیلنے کے خیال سے یہاں نہیں آئے، بلکہ اس کا مقصد اس سے بھی بڑا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے نیوز کانفرنس سے خطاب میں آئندہ کا لائحہ عمل بتایا۔
ساؤتھ افریقہ کے یہ جو 5 پلیئرز آ گئے ہیں، آپ سمجھیے کہ ایک قسم کا ان کے لیے تو اب مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ ہماری تو پوری کوشش ہوگی کہ ان کو کنوینس کیا جائے کہ وہ پوری ٹیم لے کے آئے ہیں۔ ظاہر ہے ہم کریں گے بالکل کوشش۔
فٹ بال پریمیئر لیگ میں آج ایک ہی میچ کھیلا جائے گا، یہ آج رات ویسٹ ہیم یونائیٹڈ اور ہڈرسفیلڈ ٹاؤن کی ٹیموں کے درمیان ہوگا۔ ٹینس اسٹار رافیل نڈال نے تیسری بار یو ایس اوپن جیت کر اپنا 16th گرینڈ سلیم ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔
نڈال چیمپئن ان نیو یارک ونس اگین، تھرڈ ٹائٹل ایٹ دی یو ایس اوپن، اے 16th گرینڈ سلیم۔
ایک طرفہ میچ میں انہوں نے جنوبی افریقہ کے کھلاڑی کیون اینڈرسن کو شکست دی۔ اس فتح کے ساتھ نڈال نے ایک سال کے اندر دوسرا گرینڈ سلیم ٹائٹل اپنے نام کیا۔ جون کے مہینے میں وہ فرینچ اوپن بھی جیت چکے ہیں، اور 37th گریٹ نارتھ رن میں برطانیہ کے مو فرا نے لگاتار 4th بار کامیابی حاصل کر کے ریکارڈ قائم کیا ہے۔
ایزی فور مو فرا، ہی ہیز ڈن دس سو سو مینی ٹائمز بیفور۔
انہوں نے نیوزی لینڈ کے جیک رابرٹسن کو پیچھے چھوڑ کر فتح حاصل کی۔ اور فٹ بال کلب کرسٹل پیلس نے اپنے مینیجر فرینک ڈی بوئر کو صرف 5 میچوں اور 77 دن کے بعد ہی برطرف کر دیا ہے۔ انگلینڈ کے سابق کوچ روئے ہاجسن ان کی جگہ لیں گے۔
کھیلوں کا احوال عبداللہ فاروقی کی زبانی، لیکن یہاں میں سامعین کو بتاتا چلوں کہ ایک بار پھر لائیو کوریج کے لیے لاہور چلیں گے۔ وہاں ہمارے اسپورٹس کے سینئر کارسپونڈنٹ عبدالرشید شکور موجود ہیں تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے کہ کل کیا ہوگا ممکنہ طور پر۔ سربین کا نصف ہے، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری نادیہ سلیمان کی ہے۔
اب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے سربراہ نے کہا ہے کہ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے منظم حملے نسل کشی کی واضح مثال ہیں۔ بنگلہ دیش کے حکام کی جانب سے پڑوسی ملک میانمار سے آنے والے پناہ گزینوں کی گنتی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ طوفان ارما کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے امریکی ریاست فلوریڈا کے لیے امدادی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ مصر کے حکام کے مطابق جزیرہ نما سنائے میں ایک قافلے پر حملے میں 8 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ گوگل نے یورپی کمیشن کی جانب سے 2.9 ارب ڈالرز کے ہر جانے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے۔ گوگل پر انٹرنیٹ سرچ میں اپنی ہی شاپنگ ویب سائٹس کی مشہوری کرنے کا الزام ہے۔ شدت پسند تنظیم الشباب نے صومالیہ کے اس شہر میں فوجی اڈے پہ حملے میں متعدد فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج 11 ستمبر ہے، اسی تاریخ کو امریکی میڈیا میں 16 سال پہلے ہونے والے حملوں کے بارے میں زیادہ تر دیکھا سنا جاتا ہے کہ جس میں نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹوئن ٹاورز تباہ ہوئے تھے، لیکن اس سال میڈیا کی توجہ امریکی ریاست فلوریڈا میں سمندری طوفان کی تباہی پر مرکوز ہے۔ طوفان سے ریاست فلوریڈا کے جنوبی علاقوں میں خاصی تباہی ہوئی ہے۔ اب ان علاقوں میں طوفان کے گزر جانے کے بعد نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ لاکھوں لوگ اب بھی پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں، اور 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بجلی بھی میسر نہیں۔ سلیم رضوی کی رپورٹ۔
ارما طوفان سے فلوریڈا کے جنوبی علاقے کے کئی شہروں میں 130 میل فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہواؤں اور قریب 15 فٹ اونچی سمندری لہروں کے سبب تباہی کا منظر ہے۔ فلوریڈا کے جنوبی جزائر میں بھاری تباہی ہوئی ہے۔ میراتھن، کی لارگو، کی ویسٹ جیسے شہروں میں کچھ عمارتیں ڈھہ گئیں اور کچھ کی چھتیں اڑ گئیں۔ طوفانی ہواؤں اور سمندری لہروں سے ایک شاہراہ US-1 کا حصہ بھی بہہ گیا۔ کئی گھروں میں سمندر کا پانی داخل ہوا اور سارا سامان بہہ کر سڑکوں پر آ گیا، لیکن ان علاقوں کے زیادہ تر لوگ علاقے سے پہلے ہی جا چکے تھے، اس لیے جانی نقصان کی خبر نہیں ہے۔ فلوریڈا کے مغربی ساحل پر واقع شہروں جیسے مارکو آئیلینڈز، ٹیمپا، نیپلز، فورٹ مائرز جیسے کئی شہروں میں تیز ہواؤں اور بارشوں کے ساتھ 10 سے 15 فٹ تک کی سمندری لہریں بھی تھیں۔ ان سمندری لہروں کی وجہ سے رہائشی علاقوں میں داخل ہونے سے کئی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، کچھ عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اب صبح ہوئی ہے تو لوگ طوفان سے ہونے والی تباہی دیکھنے گھروں سے نکل رہے ہیں، لیکن حکام اپیل کر رہے ہیں کہ لوگ ابھی باہر نہ نکلیں، کیونکہ ابھی سڑکوں پر ملبہ پھیلا ہے اور بجلی کے تار بھی گرے ہوئے ہیں جو خطرناک ہو سکتے ہیں۔ فورٹ مائرز کے فائر ڈپارٹمنٹ کے سربراہ جان کوفیلڈ کہتے ہیں، ابھی لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ سڑکوں پر نہ آئیں، ابھی سڑکوں پر بجلی کے تار پڑے ہیں، پانی بھرا ہوا ہے، درخت گرے ہوئے ہیں، ہمیں صفائی کے لیے تھوڑا اور وقت دیجیے۔ ریاست کے مشرقی ساحل کے کئی شہروں جیسے میامی، فورٹ لاٹرڈیل وغیرہ میں تیز ہواؤں سے جگہ جگہ درخت گر گئے ہیں اور کئی عمارتوں کی چھتیں اڑ گئی ہیں۔ ساحل سے سمندری لہریں رہائشی علاقوں میں داخل ہو گئی ہیں اور کئی علاقے زیر آب ہیں۔ میامی شہر میں کچھ اونچی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ کے گر گئے۔ کچھ عمارتوں میں تعمیری کام کے لیے بڑی بڑی کرینیں لگی تھیں، جن میں سے 2 کرینیں طوفانی ہواؤں کے سبب ٹوٹ کر گر گئیں، لیکن کسی کے زخمی ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ 75,000 سے زیادہ لوگ عارضی پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں، اور طوفان کے سبب فلوریڈا بھر میں 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے گھروں میں بجلی نہیں ہے، اور خدشہ ہے کہ کئی ہفتوں تک بجلی مہیا نہیں ہوگی۔ اب دھیرے دھیرے طوفان زدہ علاقوں میں نقصان کا جائزہ لینے کے لیے حکومتی اہلکار پہنچ رہے ہیں۔ فلوریڈا کے گورنر رک سکاٹ نے 7,000 نیشنل گارڈز کے فوجی بھی طلب کر لیے ہیں جو طوفان زدہ علاقوں میں تعینات کیے جا رہے ہیں۔ فلوریڈا کے گورنر کہتے ہیں، کئی علاقے زیر آب ہیں اور کئی جگہ اونچی سمندری لہروں کے سبب رہائشی علاقوں میں پانی بھرا ہے، بجلی کے تار ٹوٹ گئے ہیں۔ اب میں کوسٹ گارڈ کے ساتھ جائزہ لینے نکل رہا ہوں۔ ہم نے طوفان زدہ علاقوں میں راحت اور امدادی دستوں کو بھیجنے کی شروعات کر دی ہے۔ میری صدر ٹرمپ سے کل 3 مرتبہ فون پر بات ہوئی اور وہ ساری صورتحال سے آگاہ ہیں۔ مرکزی حکومت سے ہمیں پورا تعاون مل رہا ہے اور وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ہمارے امدادی دستے اور دیگر اہلکار لوگوں تک مدد پہنچانے میں مصروف ہیں۔ فلوریڈا کے گورنر رک سکاٹ کے الفاظ۔ جنوبی فلوریڈا میں خاصی تباہی مچانے کے بعد اب ارما طوفان ریاست کے شمالی علاقوں میں پہنچ گیا ہے۔ گو کہ طوفان کی شدت میں کمی آئی ہے، لیکن اب بھی قریب 100 میل کی رفتار سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور تیز بارشیں ہو رہی ہیں۔ جیکسن ویل اور اورلینڈو شہروں میں باڑھ کے خطرے کے سبب ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ طوفان کے سبب اورلینڈو شہر میں کچھ عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ 100 سے زیادہ لوگوں کو کچھ عمارتوں سے نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ اب یہ طوفان شمال کی جانب بڑھ رہا ہے اور جارجیا اور الاباما ریاستوں میں 75 میل فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کے امکان ہیں۔
امریکہ سے یہ رپورٹ سلیم رضوی نے بھیجی تھی۔ ارما نامی سائیکلون اب امریکی ریاست کیلیفورنیا کے مرکزی علاقے کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اس سے قبل جب یہ سین مارٹن جزیرے سے ٹکرایا تو اسے تہس نہس کر کے گیا، لیکن ایسی تباہی کے باوجود وہاں لوگوں نے دکانیں لوٹی اور حکومت ہالینڈ اور انڈین گورنمنٹ کی جانب سے کچھ نہ کرنے کی شکایات ہیں۔ ہالینڈ کا اور انڈیا کا اس علاقے سے کیا تعلق، اس کا ذکر آنے کو ہے۔ سینٹ مارٹن جزیرے کے بھارتی نژاد باسی مسٹر کمل گوکلانی سے میں نے بات کی تو تفصیل انہی نے بتائی۔
ابھی آج سمجھو پوزیشن تھوڑا بیٹر ہے، کیونکہ کل بہت ساری ملٹری آئی ہے، لیکن 3 دن پہلے جب ہریکن ہوا تھا تو سمجھو یہاں پہ وار زون تھا۔
اچھا،
ہر ایک دکان لوٹ چکے ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر کو جب یہ پتا تھا کہ یہاں پہ ہریکن کیٹیگری 5 آنے والا ہے، اس کو پہلے ہی ملٹری منگانی چاہیے تھی ہالینڈ سے، جو اس نے نہیں کی۔ اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت ساری پریشانی ہوئی ہے، اور جتنے بھی سارے ہم بزنس مین ہیں وہ سارے انڈینز ہی ہیں، ہر جگہ پہ ان کی ساری دکانیں لوٹ لی ہیں وہ لوگ۔
یہ کن لوگوں نے لوٹی ہیں؟
جو لوکل لوگ ہیں یہاں پہ، جو ہیں مطلب رہتے ہیں۔
اچھا، تو یہ جو آئی لینڈ ہے یہ ہے کس کا، کس ملک کا ہے؟
ڈچ کا، ڈچ ہالینڈ۔
ڈچ ہالینڈ کا ہے، تو ہالینڈ والوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، کچھ نہیں بھیجا، کچھ نہیں ہوا؟
وہ تو ابھی بعد میں تو انہوں نے بہت کچھ بھیجا ہے نا، جب 2 دن کے بعد ان کو پتا چلا کہ یہ ساری دکانیں لوٹ چکی ہے، بہت ساری ملٹری آ گئی ہے ابھی۔ لیکن یہ سب کام پہلے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، 95 میں ایسے ہی ایک ہریکن آیا تھا لوئس کر کے، وہ بھی کیٹیگری 5 تھا، اس میں بھی ساری بربادی ہو چکی تھی، تو اس کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ہم کو پہلے بندوبست کرنا چاہیے۔
تو اب اس وقت آپ لوگوں کی دیکھ ریکھ کون کر رہا ہے؟ آپ لوگ
کوئی نہیں کر رہا ہے۔
اچھا، تو ڈچ
میری انڈین گروسری کی دکان ہے، اور مجھے کھول کے سارے ہندوستانیوں کو کھانا فری دینا ہے، لیکن مجھے پولیس پروٹیکشن نہیں مل رہا ہے کہ میں جا کے وہ کھولوں اور ساروں کو گروسری دوں، کیونکہ سب کے پاس گروسری گھر پہ ختم ہو گئی۔
تو اب ان لوگوں کا گزر بسر کیسے ہوگا؟
پتا نہیں، ابھی جن کے پاس جتنی ہے گروپ میں رہے پڑے ہیں، 20-20 لوگ، 30-30 لوگ، یہاں پہ 15 لوگ۔ آج تھوڑا بیٹر فیل ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ سارا کلیئر ہو گیا ہے، روڈ ووڈ وہ لوگ ابھی صاف کرنے کو شروع ہو رہے، لیکن سب جگہ پہ لائٹ اور پانی نہیں آیا ہے۔
تو اب ہوگا کیا، آگے گاڑی چلے گی کیسے، کیا ہوگا کیا؟
نہیں، گاڑی چلے گی مطلب آئیلینڈ ہمارا تو پھر سے اوپر آئے گا، لیکن ایک لگے گا یا 8 مہینے لگے گا یا 9 مہینے لگیں گے، کیونکہ ساروں کو ریبلڈ کرنا ہے، سارے کے گھروں کی روف اڑ گئی ہے۔
کتنی آبادی، کتنی ہو گھر، کتنے ہوں گے؟
1.5 لاکھ آبادی ہے ٹوٹل۔
اچھا، تو اس 1.5 لاکھ کا کوئی والی وارث بھی تو ہوگا نا، کوئی ریپرزینٹیشن، کوئی ممبر پارلیمنٹ؟
تو گورنمنٹ ہے نا، یہاں کی گورنمنٹ ہے نا۔
ہاں ہاں، تو وہ کچھ نہیں کر رہے؟
وہ کچھ نہیں کر رہے۔
کیوں نہیں کر رہے، کچھ وجہ پتہ چل رہی ہے؟
کیسے پتہ چلے گی سر، ابھی وہ لوگ تو یہاں پہ آئی لینڈ کو تو جب ایسی سچویشن آتی ہے تو ان کو ہالینڈ سے پہلے ہی آرمی منگانی چاہیے، ان کا مین پرابلم وہی تھا کہ انہوں نے نہ کیا۔ اور دیکھو، اگر انہوں نے دکان لوٹی، گروسری کی لوٹے گا، پانی لے لے گا، کھانا لے گا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بائی لا اکارڈنگلی بھائی آپ کو چوری کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو جیوت رہنا ہے۔
ٹھیک ہے،
آپ الیکٹرانکس کی دکانیں لوٹ لیے، انڈین کی جویلری کی لوٹی ہے، تو وہ کچھ مطلب نہیں نا۔
تو جو میڈیا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، کوئی داد فریاد، کوئی وہ کچھ کہہ رہا ہے کہ کیا ہوا کیا؟
میڈیا ابھی سب بند ہے نا سر، لائٹ ہے ہی نہیں، تو ٹی وی تو چل نہیں رہا ہے، فون چل نہیں رہا ہے، ریڈیو چل نہیں رہا ہے، تو کیسے آئے گی میڈیا یہاں پہ؟
کچھ نہیں ہے۔ تو یہ تو جو آپ کہانی مجھے بتا رہے ہیں کمل گوکلانی جی، یار یہ سنبھلے گا کیسے؟
ابھی یہ سنبھل جائے گا، سچویشن میں تو ہم 95 میں بھی آئے تھے، لیکن اس ٹائم پہ اتنی چوریاں نہیں ہوئی تھی، اتنی لوٹ ماری نہیں ہوئی تھی۔
اچھا، کوئی کمپنسیشن ہوگا، انشورنس وغیرہ ہے؟
ابھی دیکھو، جن لوگوں کا انشورنس ہوگا ان کو تو ملے گا، باقی لوگوں کو اگر نہیں ہے تو نہیں ملے گا۔ بہت سارے ہندوستانی جو ہمارے ہیں وہ تو بہت ابھی مطلب یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم لوگ نے انڈین ایسوسی ایشن نے ابھی ایک بوٹ کی ہے، جس میں ہم 300 لوگ پہلی بوٹ میں 150 جائیں گے، ان کو سینٹ کٹس لے کے جا رہے ہیں، جو ہم لوگ میں بڈھے لوگ ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، جو ان کو ابھی نوکری اور کام نہیں رہے گا، تو ہم ان کو وہاں سے پھر وہ اپنی انڈیا چلے جائیں گے یا کہاں جائیں گے وہ ان کے اوپر ہے, لیکن ہم ایسوسیشن کی طرف سے ان کو سینٹ کٹس تک لے جا رہے ہیں. اور اپنی جو سشما سوراج ہے وہاں تک میسج پہنچ چکا ہے, لیکن ہمارے وینزویلا کی ایمبیسی کے انڈر ہم آتے ہیں, وہ لوگ ابھی تک صرف سوال جواب پوچھ رہے ہیں میرے سے. میں نے ان کو کل بہت غصہ بند کر دیا.
سین مارٹن جزیرے سے یہ تھے وہاں کے رہائشی کمل گوکلانی. روس نے یوکرین کے تنازع کے بعد پہلی مرتبہ یوکرین کے باغیوں کے قبضے میں علاقے پر اقوام متحدہ کی امن فوج کی تعیناتی پر اتفاق کیا ہے. یوکرین کا یہ علاقہ ان باغیوں کے قبضے میں ہے جو روس کے حمایت یافتہ ہیں. اس خبر کی تفصیل ہمارے ساتھی ثقلین امام نے جمع کی ہے. جی ثقلین.
شفیع, یہ تازہ ترین پیش رفت جو ہے یہ جرمنی کی جو سربراہ ہیں اینگلا مارکل اور روس کے جو صدر ہیں ولادیمیر پوٹن, ان کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے. اور اس گفتگو کے دوران اینگلا مارکل نے شمالی کوریا کے بارے میں روس سے تعاون حاصل کرنے کی بات کی, تو روس نے کہا کہ بالکل یہ جو شمالی کوریا نے دھماکہ کیا ہائیڈروجن بام کا, یہ غلط تھا اور یہ خطے کے لیے خطرہ ہے. اور لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس سارے مسئلے کو سفارتی اور پرامن طریقے سے اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے. اور اسی موقع پر انہوں نے یہ کنسیشن بھی دی ہے ایک لحاظ سے, جس کو مغربی مبصرین یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسیشن ہے کہ اب یوکرین کے اس علاقے میں جہاں روس کے حمایت یافتہ باغی تھے وہاں پہ اقوام متحدہ کی فوج کی تعیناتی پر انہوں نے حامی بھری ہے.
شکریہ ثقلین. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح شدت پسندوں کے خلاف آپریشن آل آؤٹ جاری ہے, جبکہ علیحدگی پسندوں کو تخریب کاری کے لیے بیرون ملک سے بھاری رقومات لینے کے الزامات کا سامنا ہے. اس پس منظر میں حکومت ہند کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے ایک بار پھر کشمیر کا 4 دن کا دورہ شروع کیا ہے اور کشمیر کے مسائل کو بات چیت سے حل کرنے کا اعلان بھی کیا ہے. کیا حالات واقعی سدھر جائیں گے؟ تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
بھارتی وزیر داخلہ کے کشمیر پہنچتے ہی یہاں 2 الگ الگ جھڑپوں میں 4 شدت پسند مارے گئے, مظاہرے ہوئے اور قتلوں کا سلسلہ بھی جاری رہا. تاہم راجناتھ سنگھ کہتے ہیں کہ حالات پہلے سے بہتر ہیں.
میں یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہتا کہ پوری طرح سے ٹھیک ہیں, لیکن حالات پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں, یہ میں وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں.
15 اگست کو بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعظم مودی نے کہا تھا کہ گولی یا گالی سے نہیں بلکہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کو گلے لگانے سے حل ہوگا. وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم کی اسی پالیسی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے ایک بار پھر کشمیر کا دورہ کیا.
کشمیر میں پیس اینڈ پراسپیرٹی لانے کے لیے جو بھی مجھے ایفرٹس کرنے ہوں گے وہ میں کروں گا.
اس سے قبل ہند نواز گروپوں, باز تاجر انجمنوں اور سول سوسائٹی نمائندوں نے بھی راجناتھ سنگھ کے ساتھ ملاقات کی. تاہم اکثر سماجی حلقے اسے محض خانہ پوری سمجھتے ہیں.
لوگ بہت ناراض ہیں ہندوستان سے اور انڈین گورنمنٹ سے کہ ان کو چاہیے کہ لوگوں سے کھل کے بات کرے.
میری ایکسپیکٹیشنز پرسنلی اس سے کچھ نہیں ہے, بیکاز ایسا بہت بار ہو چکا ہے کہ بہت میجر پولیٹیشنز یہاں پہ آئے ہیں,
ایک بات بولتے ہیں اور دلی میں جا کے وہی راگ الاپتے ہیں کہ کشمیر ہمارا اندرونی مسئلہ ہے, ہم خود سلجھا لیں گے.
سماجی انجمنوں کے کئی نمائندوں نے حکومت ہند پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر پر اپنی پالیسی واضح کر دے. سکھ فرقے کے رہنما جگموہن سنگھ رینا.
اور اگر آپ کو کھلے دل سے آگے آنا ہے تو آپ کو اپنی پالیسی کو پولیٹیکلی واضح کرنا ہوگا, بالکل سب کے سامنے رکھنا ہوگا, عوام کے سامنے رکھا ہوگا, بند کمروں میں یہ باتیں نہیں ہو سکتی.
سماجی اور مذہبی امور کے ماہر مفتی ناصر بشیر کہتے ہیں کہ زمینی حقائق پر ان دوروں کا کوئی اثر نہیں پڑتا.
ایک طرف سے آپ بندوق اٹھا رہے ہیں اور دوسری طرف سے آپ پھول بھی ہمیں دکھا رہے ہیں, تو یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ ورڈ سے ہمیں پلیز کرنا چاہتے ہیں, ہم ڈیڈز کو دیکھنا چاہتے ہیں, کشمیر کے مسئلے کا حل ہم چاہتے ہیں.
واضح رہے کہ حکمران پی ڈی پی نے وزیر داخلہ سے کہا کہ وہ بی جے پی اور پی ڈی پی کے درمیان شراکت اقتدار کے معاہدے پر عمل کرے, جبکہ اپوزیشن نیشنل کانفرنس نے ہندوستان, پاکستان اور کشمیریوں کے درمیان مذاکرات پر زور دیا. اس دوران تصادموں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا, جبکہ کئی مقامات پر کرفیو اور کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سہولت کو معطل کیا گیا. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
آج 11 ستمبر ہے. سن 2012 کی بات ہے کہ 11 ستمبر کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں آگ لگی تھی. نتیجتاً 255 محنت کش ہلاک ہوئے تھے, جبکہ 50 سے زیادہ زخمی. آج اس واقعے کو 5 سال مکمل ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود اب تک کیس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے. بی بی سی کراچی سے ہماری ساتھی سحر بلوچ کی رپورٹ.
11 सितंबर 2012 को कराची के इलाके बल्दिया टाउन में लगने वाली आग के नतीजे में 255 अफराद हलाक जबकि 50 से जायद जख्मी हुए। आज इस वाकये को 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन 5 सालों में 3 दफ़ा तहकीकात की गई लेकिन अब तक ट्रायल के लिए एक भी बयान रिकॉर्ड नहीं कराया गया। 2015 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी करते हुए मुतालिका इदारों को हुक्म दिया कि वो बल्दिया केस 1 साल की मुद्दत में मुकम्मल कर लें। आज इस ऑर्डर को आए हुए भी 2 साल गुजर चुके हैं। बीबीसी उर्दू से बात करते हुए एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा कि केस को सियासी रुख देने की वजह से बहुत नुकसान हुआ है।
किसी किस्म का नया कानून नहीं बना कि फैक्ट्री के हालात हैं उन पर नया कानून बने, इंस्पेक्शंस नहीं हुए इन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज के ताकि देखा जाए कि इनमें वही तो हालात नहीं जिसकी वजह से कल दोबारा आग लगे तो लोग मर सकते हैं, तो इसमें ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मेरी नज़र में।
इसके नतीजे में फैक्ट्रियों की अबतर हालत पर कोई कानून साजी नहीं की गई और ना ही फैक्ट्रियों में इंस्पेक्शन के निज़ाम को अमल में लाया गया। कौमी ट्रेड यूनियन फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल नासिर मंसूर ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि अगर तो बल्दिया फैक्ट्री में आग हादसाती तौर पर नहीं लगी तो जिन लोगों के नाम दूसरी तहकीकाती कमीशन में सामने आए उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज क्यों नहीं की गई।
तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये आप ये समझते हो कि दहशतगर्दी थी तो आप दहशतगर्दी के नतीजे में जो लोग हैं जो अभी भी यहाँ पे दंदनाते फिर रहे हैं और रोज TV के ऊपर बैठे उनको आप गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ FIR दर्ज करें।
तहकीकाती कमीशन से जुड़े एक अफसर ने कहा कि कुछ लोग पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट झूठी साबित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि आग लगाई गई है। इसके अलावा कमीशन ने मुख्तलिफ ऐनी शाहिदीन के बयानात लिए जो इशारा कर रहे हैं कि फैक्ट्री में आग एक मुजरिमाना साजिश थी। इनका भी यही कहना है कि केस को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस सब के बावजूद वाकये में जां बहक होने वाले मजदूरों के लवाहिकीन, मजदूर यूनियन के रहनुमा और इंसानी हकूक पर काम करने वाले इदारे अब भी इस केस के ट्रायल शुरू होने के मुंतजर हैं।
ये थी कराची से हमारी नई साथी सहर बलोच की रिपोर्ट।
अक्टूबर तक आप हमारी रेडियो नशरियात मीडियम वेव में 1413 किलोहर्ट्ज़ पर और शॉर्ट वेव में 41 मीटर बैंड पर 7485 किलोहर्ट्ज़, 31 मीटर बैंड पर 9445 किलोहर्ट्ज़ और 25 मीटर बैंड पर 9410 और 11910 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकेंगे।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान से लापता अफराद के रिश्तेदारों की तंजीम वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस ने कहा है कि रियासती इदारे लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहे। तंजीम के सरबराह ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए 7 मुतालबात पेश करते हुए कहा कि अगर 2 माह में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इंसाफ के ये तकाजे पूरे न हुए तो इस मसले को अक्वामे मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप बराए लापता अफराद में पेश किया जाएगा। तफसील के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
तंजीम के चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच ने क्वेटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तंजीम लापता अफराद की बाजियाबी के लिए पुरमन और जमहूरी अंदाज में गुज़िश्ता कई साल से जद्दोजहद कर रही है। उनका कहना था कि लापता अफराद के हवाले से रियासती इदारे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहे हैं।
लापता अफराद के केसेस कई सालों से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जेर समात रहे हैं। इन मस्कुरा केसेस में भी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए या अदालती अहकाम पर इंतजामिया ने अमल दरामद नहीं किया बल्कि तवातुर के साथ हुकूमती इदारों के हाथों बलोच सियासी कारकुनों और दिगर शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को लापता करने और उनकी मशक शुदा लाशें फेंकने की शिकायत मुसलसल महसूल हो रहे हैं।
नसरुल्लाह बलोच ने इल्जाम आयद किया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने लापता अफराद के मसले को नजरअंदाज किया है। उन्होंने बताया कि सन 2016 में अक्वामे मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने जो सिफारिशात मुरतब की थी उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है।
हुकूमत ने लापता अफराद के हवाले से जो कमीशन बनाया है इसकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो वो भी लोगों को लापता करने और मशक शुदा लाशें फेंकने को रोकने में मुकम्मल नाकाम हो चुका है।
नसरुल्लाह बलोच ने शिकायत की कि हकूक इंसानी की तंजीमों के अलावा सियासी जमातों ने भी कोई किरदार अदा नहीं किया। तंजीम के चेयरमैन ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए 7 मुतालबात पेश करते हुए कहा कि अगर इस मसले के हल के हवाले से पेशरफ्त न हुई तो ये मामला अक़वामे मुत्तहिदा के लापता अफराद से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप में पेश किया जाएगा।
तो हम मजीद 2 महीने और इंतजार करेंगे और बाकायदा दोबारा जिन जिन को हमने یہ کیسز دیے، ان سے رابطہ بھی کریں گے، اگر وہ ہمیں خاطر خواہ جواب نہیں دیے تو ہم مجبوراً ان کیسز کو دوبارہ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ جو جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بنایا گیا ہے ان کو ارسال کریں گے۔
وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا کہنا ہے کہ بلوچستان سے لاپتہ افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے، جبکہ اس کے برعکس حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار کاکڑ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 100 کے لگ بھگ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے کو ریاستی اداروں کے خلاف پروپگنڈے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں آج سینٹ نے ڈیموکریٹک سیوک ایجوکیشن کو تعلیمی نصاب کا لازمی حصہ بنانے کی قرارداد منظور کی، جبکہ روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کے خلاف بھی قرارداد منظور کی۔ اسلام آباد سے رم عباسی۔
آج اسلام آباد میں سینٹ نے سینیٹر ساحر کامران کی وہ قرارداد منظور کر لی جس میں کہا گیا ہے کہ ڈیموکریٹک سیوک ایجوکیشن کو تعلیمی نصاب کا لازمی حصہ بنایا جائے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بچوں میں آگاہی کے لیے نہ صرف آئین میں شامل بنیادی حقوق کو درسی کتابوں میں شامل کیا جائے، بلکہ پارلیمانی جمہوریت، بنیادی حقوق اور پاکستان میں آئین کے موضوعات کو نصابی اور اضافی سرگرمیوں میں شامل کیا جائے۔ قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ لوگوں میں آئین کے حوالے سے شعور پیدا کرنے کے لیے میڈیا اپنا کردار ادا کرتے ہوئے آگاہی کے لیے وقت مخصوص کرے۔ سینٹ سے منظور ہونے والی قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ اس مقصد کے لیے مساق جمہوریت میں وضع کردہ قومی جمہوری کمیشن قائم کیا جائے۔ سینٹ کے اجلاس میں روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کے خلاف بھی ایک قرارداد منظور کی گئی۔ یہ قرارداد سینیٹر راجہ ظفر الحق نے پیش کی تھی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایوان روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ قرارداد میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مسلمانوں پر مظالم میانمار کی حکومت کے حکم پر کیے جا رہے ہیں، وہاں کے انتہا پسند روہنگیا مسلمانوں کی مذہب اور نسل کی بنیاد پر نسل کشی کر رہے ہیں۔ قرارداد میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور او آئی سی میں اٹھائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی خطے کے ممالک اور جنیوا میں انسانی حقوق کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائے، جبکہ متاثرین کو ریلیف کا سامان اور ان کی مالی معاونت کرے۔ اس کے علاوہ وزیراعظم کا عہدہ خالی ہونے کی صورت میں وقتی طور پر سینئر وزیر کو وزیراعظم تعینات کیے جانے کے آرٹیکل میں ترمیم کا بل سینٹ نے متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا ہے، جبکہ پارلیمان سے بیرون معاہدوں کی توثیق کا بل سینٹ میں پیش کرنے کی تحریک سینٹ نے کثرت رائے سے مسترد کر دی ہے۔ بل سینیٹر شبلی فراز نے پیش کرنے کی اجازت چاہی تھی، جبکہ حکومتی مخالفت کے باوجود سینٹ نے کثرت رائے سے سینیٹر کریم خواجہ کی وہ قرارداد منظور کر لی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت تمام بین الاقوامی کنونشنز، معاہدے، شرائط اور وعدے توثیق کے لیے سینٹ میں پیش کرے۔ اس موقع پر سینیٹر کریم خواجہ نے کہا کہ بہت ممالک ایسے ہیں جہاں بین الاقوامی معاہدوں کی توثیق پارلیمان کرتی ہے۔ اس موقع پر تاج حیدر کا کہنا تھا کہ ایک طرف حکومت جمہوریت کی حمایت میں قرارداد منظور کرتی ہے اور دوسری طرف پارلیمنٹ سے معاہدوں کی تصدیق کرنے کی مخالفت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں بچوں کی ویکسین لازمی قرار دینے اور ہیلتھ ورکرز کے تحفظ کا بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھیجنے کی تحریک منظور کر لی گئی ہے۔ سینیٹر عائشہ رضا فاروق کا بل سینٹ سے منظور ہوا تھا، تاہم قومی اسمبلی نے منظور نہیں کیا تھا۔ ارم عباسی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور اب ذکر اس کا کہ انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں آ رہی ہے۔ ورلڈ 11 تین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کھیلنے لاہور پہنچ گئی ہے۔ سیریز کا پہلا میچ کل کھیلا جائے گا۔ ورلڈ 11 کے کپتان اور کوچ کہتے ہیں کہ اس دورے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس لائی جائے۔ لاہور سے عبدالرشید شکور کی رپورٹ، جو این ڈی فلاور کی آواز سے شروع ہوتی ہے۔ این ڈی فلاور ہوتے ہیں کون؟ این ڈی فلاور اس ورلڈ 11 کے کوچ ہیں۔
World 11 looks forward to celebrating the resumption of international cricket in Pakistan.
یہ اینڈی فلاور ہیں جو اس سے پہلے زمبابوے کی ٹیم کی طرف سے پاکستان آئے تھے اور ٹیسٹ سیریز جیت کر گئے تھے، لیکن اس مرتبہ وہ ایک دوسرے مقصد کے تحت پاکستان آئے ہیں۔ اینڈی فلاور کہہ رہے ہیں ورلڈ 11 پاکستانیوں کے ساتھ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کا جشن منانے کے لیے پر امید اور اچھی کرکٹ کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ اینڈی فلاور کا کہنا ہے کہ ان کی ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے پیارے دہشت گردی کی نظر ہو گئے۔ اسی دہشت گردی کے نتیجے میں انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان سے دور ہوتی گئی، جسے اب واپس لانے کی کوششوں کے طور پر ورلڈ 11 پاکستان آئی ہے۔ پاکستان سے متعلق آئی سی سی کی ٹاسک فورس کے سربراہ جائلز کلارک بھی پر امید ہیں کہ مستقبل قریب میں غیر ملکی ٹیموں کے دوروں سے پاکستانی شائقین کی برسوں پرانی محرومی ختم ہو سکے گی، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان غیر ملکی ٹیموں کے پاکستان آنے کا انحصار ان کی پہلے سے طے شدہ بین الاقوامی مصروفیات پر بھی ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی اس دورے کے ذریعے دنیا کو امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں.
ہم دہشت گردی کو برداشت نہیں کرتے, ہم بڑے امن پسند لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے نارملائز ہو.
ان میچوں کی کشش آل راؤنڈر شاہد آفریدی کو بھی لاہور لے آئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی پاکستانیوں کی دیرینہ خواہش ہے جو پوری ہو رہی ہے. تاہم ان کا کہنا ہے کہ اچھا ہوتا اس ورلڈ 11 میں بھارتی کھلاڑی بھی شامل ہوتے.
کرکٹ بالکل ہونی چاہیے تھی, پاکستان میں کرکٹ مس ہو رہی تھی اور جو یہاں پہ کرکٹ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ کرکٹ کو مس کر رہے تھے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت زبردست, ہر لحاظ سے بہت اچھا فیصلہ ہے. اگر انڈیا کے بھی کچھ پلیئر آ جاتے, ایک دو پلیئر آ جاتے تو یہ ایک بہت بڑی سپورٹ مل جاتی, بڑا اچھا پازیٹو میسج دنیا میں جاتا.
پاکستان اور ورلڈ 11 کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل کھیلا جائے گا. ان میچوں کے لیے شائقین کا جوش و خروش عروج پر ہے. دوسری جانب سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں تاکہ 8 سال پہلے اسی لاہور میں سری لنکن ٹیم جیسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آ سکے. عبدالرشید شکور, BBC لاہور.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد T20 کرکٹ کے تناظر میں ورلڈ 11 کو کسی طور پر آسان حریف سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. موصوف نے سماعت فرمائیے, آج لاہور میں پریس کانفرنس میں کیا کہا.
ہمارا پہلا ایونٹ ہے چیمپئنز ٹرافی کے بعد, تو یہ کہ تیاری ہماری ماشاء اللہ بہت اچھی ہے. ابھی ہم نے 4-5 دن یہاں پہ بڑا زبردست کیمپ کیا ہم نے یہاں پہ. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ اوپوننٹ کی, تو دیکھیں ٹیم بڑی زبردست آئی ہے, بہت زبردست اور بہت اچھے اچھے T20 کے نامور پلیئر ہیں. تو دیکھیں T20 میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیم آن دا اسپاٹ اچھا کھیلتی ہے وہ ٹیم جیتتی ہے. تیاری اچھی ہے, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ان کو اچھا ٹف ٹائم دیں.
یہ تھے پاکستانی ٹیم کے کپتان سرفراز, جن کے یہ ارشادات آج کی پریس کانفرنس میں تھے. اور اب اسپورٹس چیف کارسپونڈنٹ عبدالرشید شکور لاہور سے براہ راست سیربین میں شامل. اچھا عبدالرشید شکور, میں چیف کارسپونڈنٹ کہتے ہوئے کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں. ذرا عنایت فرمائیں گے اس ورلڈ 11 کی خصوصیات پر کچھ ارشادات.
مختلف پہلو ہیں اس کے, اس دورے کے. ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کے پاکستان میں 2008 سے سلسلہ منقطع ہوا تھا. بیچ میں 2015 میں زمبابوے کی ٹیم آئی تھی یہاں پہ محدود اوورز کھیلنے کے لیے, جو کہ اتنا امپیکٹ نہیں ہوا تھا اس کا اثر, کیونکہ وہ لو رینکنگ کی ٹیم تھی. تو چونکہ اب اس ٹیم میں ورلڈ 11 میں کچھ ایسے کھلاڑی موجود ہیں جو اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے اس کی اہمیت خاصی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ ICC نے نارملی یہ انٹرنیشنل 11 اور ورلڈ 11 وغیرہ جو ہیں وہ ماضی میں بھی پاکستان آتی رہی ہیں, کبھی سیلاب زدگان کی امداد کے سلسلے میں, زلزلہ زدگان کی امداد کے سلسلے میں, اس طرح کے ان کے ٹورز ہوئے ہیں. 60 کے اشرے میں بھی ہوئے ہیں, 70 میں بھی ہوئے ہیں, اور 1981 میں آخری مرتبہ ایک انٹرنیشنل 11 آئی تھی. لیکن وہ دورے جو ہوتے تھے وہ فرسٹ کلاس میچز ہوتے تھے, اور وہ جو ون ڈے ہوتے تھے وہ ان کو انٹرنیشنل کرکٹ کا جو درجہ نہیں تھا. لیکن اس بار ICC نے اس دورے کو خاص طور پر, کیونکہ اس کی اہمیت ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کو واپس لانا ہے, تو ان 3 T20 میچوں کو انٹرنیشنل کرکٹ کا درجہ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریکارڈز ہیں یہ باقاعدہ T20 انٹرنیشنل کے ریکارڈز میں ان کھلاڑیوں کے اور ٹیموں کے یہ اس میں درج ہوں گے.
اچھا, یہ
خاصی وہ ہے اس کی اہمیت,
جوش و خروش اہمیت ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, ٹکٹ ہے, سب بک گئے, کچھ بکے ہیں باقی بچے ہیں یا روک کر کے رکھ لیے ہیں کہ وہ اشرافیہ کو دیے جائیں گے؟
دیکھیں اس میں جو کم قیمت کے جو ٹکٹ تھے, جیسے 500 روپے کا ٹکٹ تھا, وہ تو اب نایاب ہے. وہ تو جو شائقین ہیں وہ بیچارے بینکوں کے اور اسٹیڈیم کے چکر لگا لگا کے تھک گئے ہیں, ان کو وہ ٹکٹ نہیں مل رہے اور وہ بیچارے رو رہے ہیں کہ ہم نے 2500, 5000, 8000 یہ کہاں سے لائیں کہ ہم یہ ٹکٹ لیں. ٹی وی پہ اشتہارات چلتے ہیں کہ جی جو مقامی بینک ہیں یہاں پہ ان کی مختلف برانچوں پر جو ہے وہ ٹکٹ دستیاب ہیں, لیکن وہ بھاری مالیت کے ہیں جو یہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. جوش و خروش بہت ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ 2008 کے بعد, 9 سال کے بعد, 8 سال کے بعد, یعنی 2009 میں یہ واقعہ ہوا تھا سری لنکن ٹیم کے پر اٹیک کا, اور اس کے بعد یہ 8 سال کے بعد یہ اس طرح کے میچز ہو رہے ہیں. تو شائقین چاہ رہے ہیں کہ وہ جا کے اسٹیڈیم میں میچ دیکھیں. کیپیسٹی گراؤنڈ کی اتنی زیادہ نہیں ہے, 20-25 ہزار کی کیپیسٹی ہے, گنجائش ہے, اور 17,000 ٹکٹ جو ہیں فروخت کے لیے پیش کیے گئے ہیں مارکیٹ میں, جو کہ اس میں صرف 6,000 ایسے ٹکٹ ہیں کہ جو 500 روپے کے.
عبدالرشید شکور, بہت بہت شکریہ. اور سامعین, یہیں سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر امبر خیری, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق, لندن سے الاسٹر ڈیوس. تو میں پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نادیہ سلیمان کی زبانی۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے سربراہ نے کہا ہے کہ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر منظم حملے نسل کشی کی واضح مثال ہیں۔ بنگلہ دیش کی جانب سے پڑوسی ملک میانمار سے آنے والے پناہ گزینوں کی گنتی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ طوفان ارما کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے امریکی ریاست فلوریڈا کے لیے امدادی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ مصر کے حکام کے مطابق جزیرہ نما سینائی میں ایک قافلے پر حملے میں 8 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ گوگل نے یورپی کمیشن کی جانب سے 2.9 ارب ڈالرز کے ہر جانے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے۔ گوگل پر انٹرنیٹ سرچ میں اپنی ہی شاپنگ ویب سائٹس کی مشہوری کا الزام ہے۔ صومالیہ کے شہر بلیداہاوا میں فوجی اڈے پہ شدت پسند تنظیم الشباب کے حملے میں متعدد فوجی ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔